الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, ذریت ابراہیم کی دعوت کا باب ہم نے پڑھ لیا تھا. اس باب کے بتانے سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اپنے دین کی حجت تمام کرنے کا بندوبست یہ کیا. یعنی یہ بات ایک سوال کے طور پر سامنے آتی ہے کہ میں آپ دین کی دعوت لے کے اٹھیں, دنیا تک بات پہنچائیں, کوئی چند لوگ ہماری دعوت پہ, ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی ہو جائیں. تبلیغی جماعتیں بھی کوشش کرتی ہیں, مسلمان انفرادی طور پر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں, اس کے نتائج پوری تاریخ میں سامنے ہیں. لیکن جو عالمی سطح کا بندوبست خود اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور جس پر اب کم و بیش 4000 سال گزر گئے ہیں, وہ یہ بندوبست. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ار کے ایک شہر میں پیدا ہوئے, وہاں سے وہ ہجرت کر کے کنعان میں گئے اور وہاں انہوں نے اپنی ذریت کو آباد کیا. اللہ کی عبادت کا مرکز جسے ہم بیت الحرام کہتے ہیں سرزمین عرب میں بنایا. ان کی اولاد کی ایک شاخ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی مشیت کے مطابق مصر میں جا کر آباد ہوئی, اور پھر ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا. یہی منصب جس طرح کہ میں نے قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو بتایا, سورہ حج کی آیت میں بھی بیان ہوا, سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوا, پھر انہی کی ذریت کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو دیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ دین کا یہ بنیادی مقدمہ, بیسک پریمسز دین کا, کہ خدا کے حضور میں ایک دن سب انسانوں کو پیشی کے لیے حاضر ہونا ہے, اس کا عملی نمونہ دنیا میں برپا کر رکھا ہے. یعنی ایک قوم پوری کی پوری منتخب کر لی ہے اور اس قوم کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ اس کو دنیا میں جزا ملے گی, دنیا میں سزا ملے گی. یعنی سب انسانوں کے لیے جو جزا و سزا قیامت میں برپا ہونی ہے وہ اس کا نمونہ بن کر رہیں گے. تو جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے بے وفائی کرتے ہیں, کا وہ بنی اسرائیل ہو کا بنی اسماعیل ہو جو عرب ہے, جیسے ہی خدا کی شریعت سے بے وفائی کرتے ہیں, عذاب کا تازیانہ خود ان پر برسنے لگ جاتا ہے. ان کو مغلوبیت اور ذلت کا عذاب سہنا پڑتا ہے, اور وہ اگر خدا کی شریعت کے وفادار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو حیرت انگیز طریقے سے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے لشکر ان کی تائید کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دونوں طرح کے ادوار آئے ہیں. وہ دور بھی ان کے آئے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سرفرازی عطا فرمائی, وہ خدا کی شریعت کے ساتھ محکم کھڑے ہوئے. یہ جو بائبل ہے, تورات تو ابتدائی کتابوں میں ہے, جو پوری بائبل ہے اس کو آپ پڑھیں, یہ اصل میں ہے کیا, یہ بنی اسرائیل کے منصب شہادت کی سرگزشت ہے. جی فرمائیے. بنی اسرائیل تو اتنے واضح ہیں کہ اس حد سے آگے بڑھ کر ایک اور غلط فہمی مبتلا ہو گئے. وہ اتنے واضح, یعنی ان کو تو بالکل یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیا منصب دے رکھا ہوا ہے, اور بائبل میں جگہ جگہ ان کے انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ طریقے پر ان کو توجہ دلائی ہے, اور وہ سب کچھ موجودہ بائبل میں ہے. یعنی کہیں غائب نہیں ہو گیا, بلکہ جو ہمارے ہاں بائبل رائج ہے یہ تو ایک دوسرا ورژن ہے اس کا, جو یروشلمی بائبل ہے اس کے اندر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کے انبیاء نے ان کو متربع کیا. پوری پوری تقریریں ہیں جو نقل ہوئی ہوئی ہیں. اب جس طرح ہمارے ہاں دیکھیے نا, توحید کی منادی کر رہا ہے قرآن مجید لیکن لوگ نہیں پڑھتے اس کو, نہیں دیکھتے, تو ایسا نہیں ہے. ان کے علماء اس سے پوری طرح واقف ہیں, بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارا منصب کیا تھا, ہماری ذمہ داری کیا تھی, لیکن اس کی انہوں نے جو تعویل اور توجیہ کر لی ہوئی ہے وہ بدقسمتی سے خرابیوں کو باعث بنتی ہے. ہمارے ہاں بھی اگر آپ ہماری تاریخ پڑھیں تو صحابہ کرام اپنی ذمہ داری سے خوب واقف ہیں, یعنی وہ بہت اچھی طرح واضح ہیں بالکل. اور ان کے بعد ہمارے ہاں جو علماء تھے قدیم دور کے وہ بھی بنی اسماعیل کی اس مخصوص حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ آیت جو ہے لتکون شہداء علی الناس جس کو موجودہ زمانے میں لوگوں نے امت مسلمہ سے متعلق کر دیا, ہمارے محدثین اسی آیت سے صحابہ کرام کے نقد و جرا سے بالا ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا تھا اور وہ خیر امت بن گئے تھے تو اس وجہ سے ان کے اوپر جرا نقد نہیں ہو سکتی. صحابہ تو کلہم عدول کا جو اصول ہے وہ اسی آیت سے اخذ کیا جاتا ہے. اصل میں جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس کے مسائل اور ہیں, لیکن جو علم کی اپنی تاریخ ہے اس میں چیزیں بڑی واضح ہیں. آپ دیکھیے آپ کے یہاں لائبریری میں موجود ہوگی مولانا امین احسن اصلاحی کی کتاب مبادی تدبر حدیث, اس میں صحابہ کی عدالت کا باب نکالیے یہی آیت نقل کی, اور یہ کوئی مولانا امین احسن نے نقل نہیں کی بلکہ جو فن حدیث کی بڑی بنیادی کتاب ہے الکفایہ اس میں خود صاحب کفایہ نے نقل کی. سارے محدثین قدیم, اس کا مطلب یہ کہ تیسری صدی چوتھی صدی تک ہمارے علم میں یہ بات بالکل واضح ہے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بہت سے موقع پر مخاطب کر کے کہا کہ انتم شہداء اللہ تعالیٰ, تمہاری ذمہ داری بالکل مختلف ہے, نوعیت اس کی ہے, تمہیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے. ایسی کوئی غلط فہمی نہیں, غلط فہمی اصل میں بعد کے ادوار میں پیدا ہوئی, میں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کیسے ہوئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا بندوبست, بہت بڑا غیر معمولی بندوبست. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک پوری کی پوری امت, ایک پوری پوری قوم, اس کو بالکل دنیا کے وسط میں اس کی میراث کا علاقہ قرار دیا گیا ہے. یہ اس علاقے کو دیکھیے, یہ جس کے مرکز میں عرب ہے, یروشلم ہے, یہ مشرق وسطی جس کو ہم کہتے ہیں, یہی ان کی میراث کا علاقہ ہے. اس میراث کے علاقے میں آپ بائبل کو پڑھیں تو باقاعدہ اس کی باؤنڈریز بیان ہوئی ہے کہ اس کو میں نے تمہارے سپورٹ کر دیا ہے, اس کے اندر تم اس کا نمونہ بن کے رہو گے. اب ہوتا کیا ہے, جس وقت یہ خدا کی وفاداری پر قائم ہوتے ہیں تو سلیمان اور داؤد کی سلطنت بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ تھوڑے سے توبہ طائب ہو کے تالوت کے ساتھ نکلے تو آپ نے پڑھا ہوگا نا قرآن میں بھی اس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے, فلسطینیوں کو شکست پر شکست ہونے لگ گئی ہے. وہ تابوت جو ہے اس کو وہ گائیں لے کر آ گئی ہیں کہ جو بچوں والی گائیں ہیں ان کو الگ کر دیا گیا ہے اور فرشتے اس کو ہانکتے, تحمل الملائکہ جس کو قرآن کہتا ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ بدریاں سایہ کر رہی ہیں, من و سلوا اتر رہے ہیں, اللہ کے لشکر ان کے ساتھ چل رہے ہیں, تو یہ ساری تاریخ جتنی تھی یہ لوگ دیکھ رہے تھے گرد و پیش میں. میں نے آپ چرچ کیا کہ جب ان کے خلاف اقدام کیا گیا اور بختنصر نے جب بابل میں ان کی سلطنت کو ملیمیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلے مرحلے میں یہ بالکل ٹھیک قائم تھے تو اس طرح شکست ہوئی دوسروں کو, لیکن جب اس کے الٹ صورتحال ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیتے. چنانچہ جو سب سے بڑا جرم ان سے پھر آخر میں ہوا, بہت سی مہلتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر معاف کر دیا, پھر معاف کر دیا, جو سب سے بڑا جرم ان سے ہوا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کے درپے ہونے کا جرم. یعنی اس کے بعد وہ ان کے لیے خدا کی آخری حجت. ان کی نوعیت یہ تھی کہ بن باپ کی پیدائش ہوئی, غیر معمولی معجزات ان کو دیے گئے اور ان کے اندر گویا انہوں نے منادی کر دی جیسے وہ کر سکتے تھے, لیکن جب یہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو پھر دیکھیے کس شان کے ساتھ اعلان کیا کہ دیکھو اب میں تمہارے لیے, تم قیامت تک کے لیے جس منصب پر تھا دنیا میں اس سزا کا اعلان کر رہا ہوں. وہ میں نے کل آپ کو سنایا تھا, انی متوفی کا ورافیوں کا علیہ و متاہروں کا من الذین کفروا و جائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. قیامت تک اب مسیحی تمہارے اوپر غلبہ پائے رکھے, یعنی تم اب مسیح علیہ السلام کو جو تم نے یہ قتل کرنے کی کوشش کی ہے اس جرم کے بعد اس قابل نہیں رہ گئے. اب ان کے لیے راستہ کیا ہے؟ ان کے لیے پہلی چیز, یہ ضروری چیز یہ ہے کہ یہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کریں جو انہوں نے کیا تھا, اعتراف کریں اس بات کا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کریں. اچھا, پھر دوسرا موقع ان کو اس وقت ملا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر یہ حضور پر ایمان لے آتے, جیسے سورہ بقرہ اصل میں اسی کی دعوت دیتی ہے ان کو, یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل مخاطب کرتی ہے اور ان کے سارے اس منصب کو بیان کرتی ہے, انی فضلتکم علی العالمین, یعنی میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا, تمہاری یہ ذمہ داری تھی, اس ذمہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم, میرے عہد کو پورا کرو, میں اپنا عہد پورا کروں گا. ان کا عہد کیا ہے کہ یہ خدا کی شریعت کے علم بردار بن جائیں اور جن پیغمبروں کو ماننے کا انہیں مکلف ٹھہرایا گیا تھا ان کا اقرار کر لیں. خدا کا عہد کیا ہے؟ سرفرازی, یعنی میں دنیا پر تمہیں غلبہ عطا فرماؤں گا. تو جس وقت یہ خدا کی شریعت کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ معاملہ بالکل الٹ جائے گا. لیکن جیسے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس توفیق سے محرومی, بنی اسماعیل کے بارے میں بالکل یہی سوچتے آ رہا ہے، یعنی بنی اسماعیل کو سمجھنا ہو تو بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیجیے، ایک ہی معاملہ ہے بالکل. جس وقت صحابہ کرام کے وہ خیر امت وجود میں آئی، وہ کھڑے ہوئے، اس کے بعد دنیا ساری کی تنابیں ان کے لیے کس گئی. یعنی ایک عظیم انقلاب دنیا کے اندر برپا ہو گیا. دنیا کی دو بڑی سلطنتیں، آپ سمجھیے کہ جو کسی زمانے میں سرد جنگ کے زمانے میں روس اور امریکہ کی حیثیت تھی، وہی حیثیت روم اور ایران کی سلطنت کی تھی. معلوم ہوا کہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہی. اور وہ سارا علاقہ، ابراہیمی میراث کا علاقہ جو تورات میں بیان ہوا، آزاد کرا لیا انہوں نے، اور اس نے اپنی سلطنت قائم کر دی. اور صحابہ کرام نے اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر متعین کر دیا تھا اس میں کہ یہ وہ حکومتیں ہیں جو تمہیں دے دی جائیں گی، اس کو متعین کر کے آپ. اسی سے در حقیقت اس کے بارے میں چونکہ پیشینگوئیاں تھیں، عربی زبان کا ایک خاص انداز ہے. قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بعض موقعوں کے اوپر ایک خاص سیاق و سباق میں الناس سے مراد ہوگا ایک چھوٹا سا گروہ، الارض سے مراد ہوگی سرزمین عرب، کبھی ہوگا اس سے مکہ مراد. تو اس میں یہ پیشینگوئیوں میں حضور نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد ایسا ہو جائے گا کہ اس سرزمین پر، کہا یہ تھا اس سرزمین پر کوئی خیمہ بھی ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا. دور دراز کی بستیوں میں ہر جگہ وہ اس سرزمین میں، چونکہ الف لام میں حد کا تھا تو لوگوں نے خیال کیا کہ مراد ہے اس سے ساری دنیا. وہ انتظار میں ہے کہ اب مہدی آئیں گے تو دنیا میں یہ گڑبڑ پیدا کریں گے. اسی طریقے سے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں جو بنی اسماعیل پر واقعات ہونے والے تھے ان کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ میرے بعد ایک بالکل منہاج نبوت کی خلافت قائم ہو جائے گی، ہو گئی. پھر بتایا تھا کہ اس طریقے سے کٹکنی ملوکیت آ جائے گی، وہ آ گئی. پھر یہ بتایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ بالکل جبر کا دور ہوگا. یہ وہی دور ہے جس میں بنی میاں بہت زیادہ کوتاہیوں کا شکار ہوئے اور ان کے ہاں تشدد بھی کیا گیا، اس طرح کے بہت سے معاملات ہوئے، وہ بھی آ گیا. اس کے بعد یہ تھا کہ تم ایک مرتبہ پھر جھلک دیکھو گے اپنے اندر خلافت راشدہ کی، وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دیکھ لی گئی. اور جو اس روایت کا راوی ہے اس نے خود سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھ کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ آخری بات بھی حضور کی پوری ہو گئی آپ کے بارے میں. تو اس کی پوری تفصیل بتا دی گئی. پھر اس کے بعد جب یہ اس مقام سے گرنے شروع ہوئے تو جس طرح بنی اسرائیل کو سزائیں دی گئی ادھر ان کو دی گئی. یعنی پہلا حادثہ اس وقت پیش آیا ان کے ساتھ جب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد ایک خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی. اور یہ معلوم ہے کہ اس وقت کوئی معمولی سزا نہیں ملی. یعنی آپ تاریخ پڑھیں تو چھوٹے موٹے واقعات ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، اور معلوم ہوتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی واقعے کے نتیجے میں دوبارہ جمع کر دیا. وہ واقعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی اگر اجازت دیجیے مجھے میں عرض کروں کہ جو سب سے بڑا معاملہ کیا ایک شخص نے، وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اور ایک دوسرے معاملے نے ایسی اہمیت اختیار کر لی کہ ہماری ساری شاعری، سارا ادب اسی کی تحسین کر رہا ہے. اور جو غیر معمولی واقعہ ہوا بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، وہ سیدنا حسن کا اثار تھا. یعنی انہوں نے خاص موقع کے اوپر، اقتدار بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لوگ ان کے ساتھ تھے، ایک علاقے پر بھارن ان کی حکومت بھی قائم تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کو بالکل ٹھیک اس جگہ کھڑا کر دینا چاہتا ہوں اور سرنڈر کر. چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. ان کے اس سرنڈر کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہی ان کی غیر معمولی حکومت بحال ہو گئی. اور اس کو اسی وجہ سے تاریخ میں عام الجماعت کہا جاتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں لوگوں نے جماعت اس کو اپنی پارٹی مراد لے لی. عام الجماعت عربی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس سال میں پھر دوبارہ قائم ہو، اپنی پوری قوت کے ساتھ قائم ہو. پھر اس کے بعد بنو امیہ کو اور بنو عباس کو باہمی لڑائیوں میں وہ بدترین سزا ملی کہ جس کے ذکر پڑ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی قبریں تک اکھاڑ دی گئی بنو امیہ کی، اور بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی. بنو عباس کی حکومت بھی پھر مختلف مراحل سے گزرتی رہی اور مختلف موقعوں کے اوپر اس کے اوپر طاقت ہوتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مقام آ گیا کہ جب اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی، تب اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کام کیا جو بنی اسرائیل کے ساتھ کرتے تھے. یعنی اپنے ایسے بندے اٹھا دیے، قرآن مجید میں نا بنی اسرائیل میں عباد لی اولی باس ان شدید، اس وقت وہ اٹھے تھے بابل سے اور انہوں نے اسیر کر لیا تھا ان کو، اس وقت یہ اٹھے وسط ایشیا سے. اور پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کھوپڑیوں کے منار بناتے ہوئے انہوں نے جا کے آخر جو آخری بنی اسماعیل کا خلیفہ ہے اس کو قالین میں بند کر کے مار دیا. بڑی عبرتناک طریقے سے سادی نے جو مرثیہ لکھا اس موقع کے اوپر، واقعہ یہ ہے کہ آسمارا حق مغد گر خوب عبارت بر زمین، برز والے ملک مستعصم امیر المومنین. حق تھا کہ آسمان اس موقع کے اوپر خون کی بارش برسا دیتا، جو حادثہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا. تو یہ صورتحال کے ساتھ ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور یاجوج ماجوج جن پر اصلا یہ اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے مبوس تھے وہی آ کر حکمران ہو گئے. پھر خدا کا وہ ایک الگ کرم ہے جو مسلمانوں پر ہو گئے مسلمان ہو گئے, ورنہ تو حکومت تو چلی گئی, وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد جو عثمانی ہیں یہ تو اصل میں وہ ہے جو سزا دینے کے لیے آئے تھے اور اسلام کی آغوش میں آ گئے. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم اپنے دین کے حوالے سے ہوا. تو یہ اس طریقے سے اللہ نے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے, یعنی دنیا کا ایک میدان ہے. اس میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی جان لیجئے کہ یہ ساری جو اسکیم ہے کیا, اس اسکیم کو بائبل اور قرآن کی روشنی میں دیکھیے تو اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے تین بیٹے تھے, ایک سام, ایک ہام اور ایک یافت. یہ سامی یعنی سام کی اولاد بالکل مرکز میں آباد رہی, یہ عرب ہی اس کا قدیم ترین علاقہ ہے. آپ نے جو تاریخ میں ایک غیر معمولی حکمران کا ذکر پڑھا ہوگا حمرابی, جس نے پہلی مرتبہ قانون اور ضابطے کی تدوین کی ہے, یہ عرب ہے, یہ عربوں کی قدیم سلطنت ہے اور اس کا مرکز یہی علاقہ ہے. تو یہ سامی جو ہے یہ تو وہیں آباد ہے, یہیں طوفان نوح آیا, یہیں بعد میں یہ آباد ہوئے, یہیں رہے. ان میں سے جو حام کی اولاد ہے, جس طرح پرانے قبائلی زمانے میں ہوتا ہے نا, لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر قبیلے ہجرت کرتے رہتے ہیں, تو حام کی اولاد نے افریقہ کو جا کے آباد کر لیا. چنانچہ پھر جو قدیم ترین سلطنتیں ان کے بعد ہوئی ہیں وہ اصل میں حامیوں کی سلطنتیں, یعنی ایک زمانے میں افریقہ کو دنیا کے اندر عالمی طاقت کی حیثیت حاصل رہی ہے. تو یہ حضرت نوح کے دوسرے بیٹے کی اولاد ہے زیادہ تر. یہ جو مصر ہے یہ مصرائیم ہے, یعنی یہ ان کا پوتا ہے اس کے نام پر ہے. اسی طریقے سے مختلف علاقے جو آپ وہاں دیکھتے ہیں یہ ان کے نام حضرت نوح کے پوتوں پر پوتوں ہی کے نام کے اوپر یہ سارے ملک ہیں جتنے بھی. تیسرا بیٹا یافت ہے, یافت کی اولاد نے وسط ایشیا کی طرف ہجرت کی. چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماسکو تبالسک کی ہی ان کے علاقے, ان سب کے نام ہیں اس میں, اس میں جا کر یہ آباد ہو گئے. اب یہ دنیا کے پھاٹکوں کے اوپر آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے, یہاں آباد ہوئی. یابان جو ہے جاپان آپ کا, یہ اصل میں یافت کے بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج, اور یہ ماجوج کا بیٹا ہے جس کے نام پر جاپان کا نام یابان اصل میں ہے, قدیم نام وہ جاپان بن گیا اور اس میں تبدیلی آتی چلی گئی. اسی طرح یہ جزائر کا معاملہ ہے. تو یافت کے دو بیٹے ہیں یاجوج اور ماجوج. قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج نام آیا ہے اور بائبل میں جوج ماجوج نام آتا ہے, یہ تلفظ کا معمولی فرق ہے. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس کے بیٹے ہیں. پھر ان کی آگے اولاد ہے جس نے یہ سارا علاقہ آباد کیا, یہی لوگ ہیں جو قدیم تاریخ میں ہجرت کر کے یورپ میں گئے, انہی کی نسلیں. انہوں نے جا کے یورپ پر پھر اپنا تسلط قائم کر لیا, اور امریکہ اور آسٹریلیا تو آپ تاریخ کی روشنی میں جاتے ہیں کہ یہیں سے جا کے آباد ہوئے ہیں جتنے بھی ہیں. تو بائبل میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر 1000 سال گزر جائیں گے تو پھر یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہونا شروع ہو جائے گا 1000 سال کے بعد, اور اس وقت یہ دنیا کے پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہوں گے. پھر ان کی لہریں کی لہریں آتی رہیں گی اور پامال کرتی رہیں گی اس سارے علاقے کو, اور پھر وہ آخری خروج ہو جائے گا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون, یعنی پھر وہ وقت آ جائے گا کہ جس میں یاجوج و ماجوج معلوم ہوگا کہ جیسے بند کھول دیے گئے ہیں اور وہ دنیا کے سارے ارد گرد کے علاقوں سے اس علاقے پر پل پڑیں گے. یہ جو ذریت ابراہیم کی میراث کا علاقہ ہے, اور یہی در حقیقت قیامت کی منادی ہوگی, بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاملہ ختم کر دے گا. یہ بات جو ہے یوحنا عارف کے مکاشفے سے بالکل واضح, اس میں تاریخوں کے لحاظ سے اس کو متعین کر دیا گیا ہے کہ یہ ایسے ہوگا, بلکہ اس کے آخر میں یہ آتا ہے کہ جب ساری دنیا پر یہ طاقت ہوگی تو دو شہر جو ہے ان کے اندر داخل ہونے کی ضرورت نہیں کریں گے, ایک مقدسوں کی لشکر گاہ یہ مدینہ ہے اور ایک عزیز شہر وہ مکہ ہے, تو باقی سارے عالم کے اوپر یہ غلبہ واقع ہو جائے گا ان کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے کھڑا کیا ہوا تھا کہ یہ اس کی شریعت کے پیرو بن کر کھڑے ہو جائیں. اب تھوڑی دیر کے فرض کر لیجئے کہ حادثہ ہو جائے یہ کہ بنی اسماعیل یا بنی اسرائیل یہ توبہ کر کے خدا کی شریعت کے علم بردار بن کے کھڑے ہو جائیں, جانتے ہیں کیا ہوگا, اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر خدا کی حجت ایک بار پھر قائم ہو جائے گی, اور جیسے ہی وہ قائم ہوگی اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا تقویمی عمل روبہ عمل ہوگا اور ان کے لیے غلبے کا راستہ کھل جائے گا اور یاجوج و ماجوج مغلوب ہو جائیں گے. اللہ نے یہ بات کہی ہے اس میں ان اتم ادنا, یعنی تم لوٹو گے تو میں بھی لوٹاؤں گا, تم میری جگہ کھڑے ہو جاؤ گے, ورنہ پھر تمہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے رکھوں گا. یعنی مجھے ان کی تنبیہ تو کرنی ہے, اتمام حجت اب بھی ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ان کی سزا دیکھ کر. ہماری بدقسمتی کیا ہے, ہم اس پہلو سے توجہ نہیں دلا رہے. یعنی خدا تعالیٰ نے جو ایک قیامت صغریٰ برپا کر رکھی ہے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے لیے, اس وقت کبھی اس زاویے نے دیکھی ہے عربوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کبھی دیکھیں گے کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی کوئی ذلت کی آخری شکلیں ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی. اور طریقہ وہی ہے کہ اگر ایک مجرم ہو گیا ہے تو دوسرے مجرم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ ہو گیا تو تیسرے مجرم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. بابل سے جو لوگ اٹھے تھے اور جنہوں نے بنی اسرائیل کی طبیعت اس زمانے میں درست کی تھی, وہ کوئی اللہ کو ماننے والے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے اعلی کار تھے, میں نے اٹھائے, عبادت لی, میرے بندے تھے, اولی باس شدید. تو اس وقت میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کی جو سلطنت ہے, جس میں ظاہر ہے کہ امریکہ قیادت کر رہا ہے اور کچھ خبر نہیں کہ آئندہ یہ قیادت میں اور کتنی سلطنتیں شریک ہو جائیں, تو یہ بھی عبادت لہو اولی باس شدید ہے. یعنی ان کی طاقت قوت کوئی کم نہیں ہے. اولی باسن شدید کے اندر جو باس ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھا, اب اس زمانے کے لحاظ سے یہ اسٹیج ہے جو لگا ہوا ہے اس وقت. اور اس میں در حقیقت لوگ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیسے ہوگا معاملہ, لوگوں تک پہنچنے کا خدا کا بندوبست یہ ہے, انہوں نے کر رکھا ہوا ہے. اب اس بندوبست کے دونوں پہلو ہیں. یعنی ہم اس وقت اگر توجہ دلا سکتے ہیں دنیا کو, تو یہ دلا سکتے ہیں کہ دیکھو جو خدا کی سزا کا نمونہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ وہ سزا ہے جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد جیسے سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ فما یکذب کا بعد بالدین, اس کے بعد کیا چیز لوگوں کو جھٹلاتی ہے کہ قیامت نہیں ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ دوسری صورت پیدا کر دے کہ یہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں, تو پھر تو کیا کہنے, بندوبست یہ ہے جو کیا گیا. تو اس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلا دی, اگر اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی تو پوچھ لیجیے, کیونکہ اب ہم بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے لے کر اپنی طرف آ رہے ہیں. جی یہی قانون جان کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں, یہ اما نتبقینا کا نور انا کا باغ الذی رائدکم, یعنی دونوں شکلیں ہوگی. اگر پیغمبر کو اٹھا لیا جائے گا تو اس کے ساتھیوں کا غلبہ حاصل ہو جائے گا, ورنہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں یہ معاملہ ہو جائے گا. تو حضور کے بارے میں یہ کہا, اما نتبقینا کا, یا ہم آپ کو اٹھا لیں گے, اور نور انا کا, یا آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے گا. اگر رسول کو کوئی جگہ میسر نہیں ہوئی یا اس طرح کا معاملہ, جیسے حضرت مسیح کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے گھیر لیا بالکل ان کو, اس کے بعد تو پھر اٹھا لینا چاہیے. ان کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن مجید فرات کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفۃ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فأصبحوا ظاہرین. 30-40 سال کے اندر ساری کی ساری دنیا مسیحی ہو گئی. یعنی اس وقت بھی ایسا ہی غیر معمولی معاملہ ہوا جیسے اب ہوا. سلطنت روما مسیحی ہو گئی, حضرت مسیح کے یہاں تلوار نہیں چلی تو دل بدل گیا. اور بہرحال وہ بعد میں پھر ان کی امت نے جو معاملہ کیا اپنے دین کے ساتھ, وہ ایک الگ بات تھا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو نکال لیا گیا, نکالنے کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا, وہ چلے گئے دوسرے علاقے میں, بعد میں مٹا دیا گیا. ہم یہی ہوا, آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے, آپ چلے جائیں. یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا کہ ہو سکتی نہیں ہوئی بات. اور میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی امت کی طرف مبعوث ہیں جو قوموں میں سے ایک قوم نہیں, جو خود اس منصب پر پائے. تو اس لیے تو وہ عدالت جو خود اس کے لیے لگی ہوئی ہے. نہیں, بنی اسرائیل جو ہے ان کے اندر سے لوگ حضرت مسیح پر ایمان لائے, پھر انہوں نے دعوت دی, اور جس طرح بنی اسماعیل کی دعوت سے ہم مسلمان ہوئے ہیں, اس طرح ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئے. وہ سارے بنی اسرائیل نہیں ہیں. تو مسیح وہ تو عام قوموں میں سے مسلمان ہوئے ہیں. نہیں نہیں ایسا بالکل بھی نہیں. حضرت مسیح پر تھوڑے سے یہودی ایمان لائے تھے, انہوں نے دعوت دی, اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. نصارہ وہ ہے, وہ کوئی نسلی چیز نہیں. تو جناب یہ تو معاملہ ہوا اس کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اتمام حجت اور اپنے دین کی دعوت پہنچانے کا یہ بندوبست کیا ہوا ہے. اگر اب بھی آپ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی حجت کو اس طرح قائم کر دینا چاہتے ہیں کہ خدا کا دین ساری دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو جائے, تو اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تبلیغی وقت بنا کے امریکہ کے ایئرپورٹ پر کر جائیں. عربوں کو, بنی اسماعیل کو اس جگہ کھڑا ہونا ہے, کھڑے ہو جائیں گے تو آپ سے آپ عالمی سطح کے اوپر غلبے کی ابتدا ہو جائے, اور معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور بالکل وہی منظر دنیا دیکھ لے گی جو منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا, بالکل وہی منظر دیکھ لے گی. قانون یہی ہے, اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان اتم مدنا, بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بظاہر جو صحیفے ہیں, بائبل ہے, قرآن ہے, اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا امکان بھی نہیں, یعنی نہ اس کا کوئی امکان بظاہر معلوم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اسی سزا کے ساتھ قیامت تک کھڑے رہیں گے اور بنی اسماعیل بھی اب اسی سزا کے ساتھ قیامت تک کھڑے ہوں گے بظاہر. اس کے بعد جناب آپ ذرا زمین پر اتر آئیے, 4000 سال کی اس تاریخ سے نیچے آ جائیے. اب ہم اپنی امت, مسلمان امت کے اندر آتے ہیں اور اگلے باب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے علماء کی دعوت. یہ بڑی فطری بات ہے, یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر یہ بڑی فطری بات ہے کہ سارے لوگ ہر شعبے کو اختیار نہیں کرتے. یعنی صحت کا معاملہ ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر آدمی طبیب اور حکیم بن جاتا ہے. مکانات بنانے ہیں, تعمیرات کرنی ہیں, تو ہر آدمی انجینئر نہیں بن جاتا, ہر آدمی کاروبار نہیں کرنے لگ جاتا. اسی طریقے سے یہ بڑی فطری چیز ہے کہ جیسے سائنس کے ماہرین پیدا ہوں گے, جیسے جغرافیے کے ماہرین پیدا ہوں گے, جیسے طب کے ماہرین پیدا ہوں گے, ایسے ہی اگر مذہبیات کوئی چیز ہے تو اس کے بھی ماہرین پیدا ہوں گے. تو عالم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو مذہبی علوم میں مہارت رکھتا ہے عالم کہتے ہیں. تو یہ کیٹیگری تو ہر عالم وجود میں آنی ہے, یعنی یہ کوئی پادری اور پوت نہیں ہے, ایسے ہی ہے جیسے ایک طب کا ماہر ہے, جیسے ایک سائنس کا ماہر ہے. تو ہر علم میں یہ ماہرین پیدا ہوتے ہیں, علماء. اب سوال یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کس جگہ کھڑا کرتا ہے؟ فطری طور پر یہ پیدا تو ہونے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کھڑا کیا؟ تو یہ سورہ توبہ میں, یعنی سورہ توبہ میں کیا کیا ہے, ایک قیامت برپا کی گئی ہے, جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور اس کے بعد وہ مسلمان جو کمزور ہیں اور پوری طرح دین کو ابھی نہیں سمجھے ہوئے, ان کو توجہ دلائی گئی ہے کہ اب آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا یہ بندوبست کر لو. یہ مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کا بندوبست ہے بنیادی طور پر, یعنی مسلمانوں کے جتنے بھی ضعیف لوگ ہوں گے, کمزور لوگ ہوں گے, جن کے یہاں دین پوری طرح واضح نہیں ہوگا, ان کی اصلاح کا ایک اندرونی بندوبست اللہ تعالیٰ نے علماء کی دعوت کے زیر عنوان کیا ہے. آیت یہ ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. پس منظر سورہ توبہ میں 122 آیت ہے. یہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں عرب میں سے, خاص طور پر جو دینی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں, ان کی سمجھ فہم بھی اتنی نہیں ہے, ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ اس کا اہتمام کرو. یہ اہتمام ان لوگوں, کیونکہ مدینہ میں تو خود حضور موجود تھے تو اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, گرد و پیش میں یہ صورت پیش آ گئی تو یہ کہا کہ یہ اہتمام کرو. اور اس طرح گویا ایک ابدی رہنمائی حاصل ہو گئی کہ اگر کسی جگہ پر یہ معاملہ ہوگا تو یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, یہ اہتمام اس میں ہونا چاہیے. فرمایا سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے. میں نے جب اس آیت کی طرف توجہ دلائی سب سے پہلے تو لوگوں کو یہاں یہ خیال ہوا کہ میں نے کوئی بڑی نادر بات کر دی, لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی جو تعویل میں نے کی ہے, یہی تعویل اس کی زمخشی نے کی ہے, یہی اس کی دور جدید میں مولانا سید ابن صاحب مودودی نے کی ہے, یہی اس کی مولانا امیر احسن صاحب اسلائی نے کی ہے. جلیل القدر جتنے بھی مفسرین ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں, جتنے بھی, اس میں منفرد نہیں ہوں, البتہ اس کے خصوصی اطلاعات کی طرف توجہ دلائی ہے میں نے, اور کچھ نہیں کیا, یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا. اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے, بڑی واضح بات, یعنی سارے مسلمان تو عالم نہیں بن سکتے, محقق نہیں بن سکتے. تو شروع کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے, اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے, لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے ہیں تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے ہیں، جب علم حاصل کر لینے کے بعد ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ بچتے. تو دیکھیے ایک ایک سٹیپ کو لے کر کیسے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. یہ آپ کی مسجدوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ عالم کہتے ہیں، اصل میں یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ وجود پذیر ہوا ہے اس آیت، یہی آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ان کے ہر گروہ، ان کی ہر جماعت، ان کے ہر قبیلے میں سے، جیسے کچھ لوگ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، انجینئر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں، جیسے کاروباری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس کے لیے بھی نہیں. اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دلائیں کہ کچھ لوگ نکلیں، اور وہ جو لوگ نکلیں ان کو کیا کرنا ہے، آگے بتایا کہ وہ دین میں بصیرت حاصل کریں، پہلے علم حاصل کریں، اندھے راہ دکھانے والے نہ بن جائیں، پھر اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کریں. جس قوم میں وہ پیدا ہوئے تو یہ مسلمانوں کی اندرونی اصلاح کا ایک جامع پروگرام ہے جو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اب دیکھیے اس آیت سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچتے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچتے. یہ آگے واضح ہو جائے گا. دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازماً اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے. یعنی یہ وہ اسی چیز کو ہمارے علماء اپنی اصطلاح میں بیان کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنا، عالم بننا فرض کفایہ ہے. سنا ہوگا نا، اسی چیز کو بیان. فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ یہ ذمہ داری پوری کر دیں تو باقی بری الذمہ ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازمن، میں دنیوی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہی کیریئر اختیار کرنا چاہیے. دعوت کا یہ حکم علماء کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو لازمن اس مقصد کے لیے نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں اور اپنی قوم کے لیے نذیر بن کر اسے آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں. یعنی کچھ لوگ نکلیں اور یہ کریں. سورہ توبہ کی اس آیت پر غور کیجئے تو اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اب ہم آیت کا ذرا تجزیہ کرتے ہیں. پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کا جو حکم اس میں بیان ہوا ہے اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. اب یہ دیکھیے کہ میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ تبلیغ کرو یہ کہہ کے ہر شخص کے لیے یکساں تبلیغ مقرر کر دی گئی، کہ علماء کے لیے ایک خصوصی حکم آ گیا. اس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو قرار نہیں دیا. آیت کی ابتدا ہی اس جملے سے ہوئی ہے کہ سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کام کے لیے نکل کرے. یعنی شروع یہاں سے کیا ہے تاکہ اس بات کا فرض کفایہ ہونا واضح ہو جائے. لوگ پوچھتے ہیں فرض کفایہ کیسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. میں اگرچہ اس اصطلاح کو تو پسند نہیں کرتا لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی حقیقت ہے، سب لوگ نہ ایک جیسی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے ہیں اور نہ اس دنیا میں ایک جیسے مواقع انہیں حاصل ہوتے ہیں. دین کا عالم بن کر اپنی قوم کو انذار کیا جائے اس کی توقع ہر مسلمان سے نہیں کی جا سکتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس آیت میں صاف واضح کر دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ان کے ہر گروہ میں سے چند لوگوں ہی کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے. پہلی بات یہ واضح ہوگی. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے نکلنے کا حوصلہ کریں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دین کا گہرا علم حاصل کریں. یعنی جو آدمی بھی اپنے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت نصیحت کے لیے کوئی کام کروں تو پہلا کام اس کو کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. میں نے جب اس معاملے میں بعض لوگوں کو توجہ دلائی تو انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ دین کی دعوت دینے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ دیکھیے کیا کہتا ہے، اس کے لیے آیت میں یہ تفقہ ہو کہ دین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یعنی جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیسا مبالغے کا صیغہ ہے. لے یہ تفقہ ہو کہ دین، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دین میں بصیرت پیدا کرے، اس کے فہم سے بہرمند ہوں اور اس کی حقیقتوں کو سمجھے. لوگوں کے لیے اندھے راہ بتانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ اٹھنے سے پہلے دین کو اس طرح جان لیں جس طرح کہ اسے جاننے کا حق ہے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قرآن و سنت سے براہ راست تعلق پیدا کرنے ہی سے حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے اٹھنے والے قرآن و سنت کے علوم میں گہری بصیرت پیدا کریں تاکہ پورے اعتماد کے ساتھ وہ لوگوں کے سامنے دین کی شرح وضاحت کر سکیں. سیدنا مسیح نے ہی وہ کہا تھا کہ اندھیرا بتانے والے بن کر نہ کھڑے ہو جانا. اس زمانے میں اس طرح کے اندھیرا بتانے والے بڑی کثرت سے پیدا ہو گئے، بڑی کثرت سے پیدا ہو گئے. جو آدمی اچھی گفتگو کر سکتا ہے، جو آدمی لوگوں کے سامنے کچھ طلاق سے لسانی کا مظاہرہ کر سکتا ہے، ادھر ادھر کی کچھ چیزیں پڑھ لیتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے دنیا کو اب راستہ دکھانے کے لیے نکل کھڑے ہونا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میرے دین کی دعوت اگر دینے کے لیے تم نے زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ دین کا گہرا علم حاصل کرو. پہلی شرط کہ یہ تفکر ہوتی ہے، دین کا ایسا علم حاصل کرو کہ جس کے نتیجے میں تم اس کے فہم کے علم بردار بن کر کھڑے ہو سکو، بتا سکو کہ قرآن کا منشا یہ ہے، حدیث کا منشا یہ ہے. اس درجے کا علم حاصل کرو، اس کا آخری درجے میں آدمی کو ماہر ہونا چاہیے. اس میں اس کے باوجود ظاہر ہے کہ درجات ہوں گے، یعنی جس طرح ہر علم میں ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو سائنس کا بہت اچھا عالم ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ طبعیات عالم طبعیات کے بارے میں گفتگو کریں، تو اس میں بھی ہر آدمی آئنسٹائن نہیں ہوتا. تو دین کی جو بصیرت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو قرآن و سنت کے اندر کیا بات بیان کی گئی ہے اس کا فہم حاصل ہو، اچھا فہم حاصل ہو جائے، محقق ہو جائے، وہ نئی دنیا دریافت کرنے والا بن جائے. نہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا معاملہ نہیں ہے. اتنی بات یہ ہے. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت سے کہ دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد دعوت کی جو ذمہ داری انہیں ادا کرنی ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے انذار اور صرف انذار ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ بات میں نے کیوں عرض کی ہے. اس زمانے میں ایک دوسرا حادثہ ہوا. ایک حادثہ تو یہ ہوا ہے کہ کیسری عام ہو گئی، یعنی آدمی تھوڑی بہت باتیں جانتا ہے. تو جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دو تین کتابیں پڑھی، کچھ نسخے حاصل کیے اور بیٹھ کے علاج کرنا شروع کر دیا. میں روئے سوہن کسی کی طرف ہو تو رو لیا. یہ میرا مقصود ہے. اصل میں ڈاکٹر ویور رحمان صاحب ہنس رہے تھے تو میں نے کہا کہ غالباً میری بات کا غلط مطلب دے گیا. تو ایک تو یہ مرض ہے جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے کہ آپ اگر اس ذمہ داری کے منصب پر کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آپ دین کی صحیح بصیرت پیدا کریں. دوسری بات یہ بتائیے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یعنی اسلامی حکومت قائم کرنی، ہنگامہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، فرمایا انذار کرنا ہے، وہی کام جو اللہ کے نبی کرتے رہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے معاملے میں خبردار کرنا، یہی کام ہے آپ کا. اس سے زائد کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یعنی یہ کہ حیات اخروی کی تیاریوں کے لیے لوگوں کو بیدار کیا جائے، لوگوں کو متنبع کیا جائے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تم سب کو خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے، اس میں کوئی سوالات ہے تو ان کا جواب دیا جائے، دین کے فہم میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو واضح کیا جائے، جیسے پیغمبر کرتے رہے. یہ اگر غور کیجئے تو بہنے ہی وہی کام ہے جو اللہ کے نبی اور رسول اپنی قوم میں کرتے ہیں. یعنی یہ معمولی منصب نہیں ہے، غیر معمولی منصب ہے، کیونکہ کام ایک ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، وہی کام کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد انذار کا کام، یعنی رسالت نہیں منتقل ہوئی، نبوت نہیں منتقل ہوئی، انذار کا کام اس امت کے علماء کو منتقل ہوا ہے. یہ کام جو بالکل ابتدائی کام پیغمبر کرتے ہیں، ان کے آتے ہیں نا انذار، انذار عام، اتمام حجت، وہ اگلا کچھ نہیں، وہ پہلی بات جو ہے وہ منتقل ہو گئی علماء. انذار کا کام اس امت کو علماء کا منتقل ہوا ختم نبوت کے بعد. یہ ذمہ داری اب قیامت تک انہیں ہی ادا کرنی، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے قیامت تک اب اس امت میں یہی بندوبست کیا گیا ہے اس کی اصلاح کے لیے کہ کچھ لوگ نکلیں، وہ نکل کر دین کا صحیح علم حاصل کریں، اس کی سچی بصیرت پیدا کریں. جب وہ بصیرت حاصل کر لیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنی قوم کو خبردار کریں. چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کے ہر دائی کے لیے، یعنی جو بھی عالم اللہ اسے اس کی سعادت دیتا ہے اگر، تو اس کے لیے اصل مخاطب کی حیثیت اس کی اپنی قوم ہی کو حاصل ہے. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر، یعنی آپ دین کے عالم بن گئے تو آپ ایران قرآن یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہیں، آپ کی اپنی قوم آپ کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو بات بتا نہیں سکتے، ذمہ داری کا میدان یہ ہے، یعنی اس کو پورا کرتے ہوئے ساری دنیا کو بتائیے، لیکن اس کو چھوڑ کر آپ نہیں جا سکتے. چنانچہ فرمایا ہے بلے یون ضرور قوم ہم مزار رجے ہوئے رہے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتے جب ان کی طرف لوٹتے. آیت کا یہی حصہ ہے جس سے اس دعوت کا دائرہ بالکل متعین ہو جاتا ہے. یعنی ایک عالم کی ذمہ داری کا اصل دائرہ کیا ہے یہ واضح ہو جاتا ہے, اور اس چیز کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس کے دائی اصل حقداروں کو چھوڑ کر یہ دولت جہاں تہاں دوسروں میں بانٹتے تھے. یعنی ذمہ داری اصل میں ایک عالم کی, اس کی اپنی قوم ہے, اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو کوئی بات بتا دے پہنچا دے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری جگہ کو اپنا مستقر نہیں بنا سکتا, کیونکہ اللہ نے اس کا دائرہ یہی مقرر کیا اپنی قوم. پہلے یہ اپنے بچے سیدنا مسیح علیہ السلام نے معلوم نہیں بات کیا کہی ہوگی, لیکن وہ بیان اس طرح ہو گئی ہے بائبل میں کہ میرے پاس کچھ تھوڑی سی روٹی ہے وہ میں نے لڑکوں کے لیے رکھی ہے, میں اس کو گرد و پیش میں کتوں کو نہیں بانٹ سکتا. ظاہر ہے کہ ترجمے میں کچھ غلطی ہوئی ہے, بات انہوں نے جو بیان کی ہوگی وہ یہی بیان کی ہوگی کہ میری ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے, مجھے یہ کام کہاں کرنا. تو یہ چیز بھی بہت اچھی طرح جان لینی چاہیے, اس لیے کہ اس وقت تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت تھوڑی دے دیتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ کیونکہ ذرائع و وسائل باہر بہت بکھرے ہوئے ہیں, لوگوں کے پاس پیسے ہی بہت ہیں, تو اس وجہ سے اپنا میدان بھی کہیں اور منتخب کر لینا چاہیے جہاں خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے, ہماری اصل ذمہ داری وہاں. اس ذمہ داری کو ایک عالم کو ادا کرنا چاہیے. جی فرمائیے. یہ تو آیت جہاں آئی ہے وہاں مسلمان تو سارے ہی تھے, ارد گرد کی بستیوں کے لوگوں کہا گیا کہ آپ لوگ آئیں اور آ کے ذمہ داری ادا کریں. اور دیکھیے مسلمان قوم میں تو اس وقت مراکش ہے, انڈونیشیا ہے, زبانیں الگ, کلچر الگ, تہذیب الگ, یہ ممکن بھی نہیں. تو یہ آیت تو اصل میں جو قومیں گرد و پیش میں بکھری ہیں ان کے بارے میں. یہاں میں ویسے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ سوال نے بڑا اچھا کر دیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. جی ان کا سوال یہ تھا کہ یہاں ہم قوم سے مسلمان قوم مراد نہ لے لیں, یعنی یہ سوال ہے ان کا. تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اول تو اس آیت میں سب مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گرد و پیش سے نکلیں اور اپنی اپنی قوم کے پاس جائیں, اس لیے کہ مسلمان اگر کوئی قوم تھے تو وہ تو ساری ہی موجود تھی اس وقت. یہ آیت تو خاص پس منظر میں اس کو بیان کر رہی ہے ایک بات. دوسری یہ کہ یہ بات بھی غلط فہمی دور کر لیجیے کہ مسلمان کوئی قوم نہیں. میں اس پر ابھی قانون سیاست پڑھاتے ہوئے بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں, اس کے کیسٹ یہاں موجود ہیں, اس کو بھی آپ اچھی طرح سن لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بہت واضح کر دی ہے, لیکن اس بہت واضح بات کے معاملے میں بھی یہاں ہندوستان میں کیونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا تو یہ تحریک چلی اور یہ کہا گیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا, دیوبند کے جلیل القدر عالم مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے کسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس زمانے میں قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں, یہ انہوں نے کہہ دیا. اس پر ہمارے حضرت علامہ اقبال اسے زندہ تھے, انہوں نے بہت سخت رد عمل ظاہر کیا اور ارمغان حجاز میں فارسی میں ان کے قطعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے غصے میں ہیں اس وقت, جیسا رد عمل انہوں نے ظاہر کیا. سرود برسر ممبر کے ملت وطنت کہ بے خبر سے مقام محمد ہے ابھی, کہ ممبر پر کھڑے ہو کر حسین احمد نے یہ کہہ دیا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے, محمد عربی کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں یہ عالم. یہ دیوبند حسین احمد ہی کے بول عجیبی, دیوبند جیسے مدرسے سے حسین احمد جیسا عالم ایسی بات کر رہا ہے. وہ مصطفیٰ ویسا خیشرا کے دی ہے ماحوس, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو نہ بھی, اگر دین میں کوئی حقیقت پانی ہے تو محمد کے ساتھ تعلق پیدا کرو, وہاں نہیں پہنچے تو سب بھولا بھی ہے. ظاہر ایک بڑا سخت نہ بولایا جاتا لیکن بات بالکل غلط ہے. یعنی آپ بتا دیجیے کتنے جوش سے انہوں نے یہ بات بیان کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قومیں دنیا کے اندر وطن سے بھی بنتی, قومیں نسل سے بھی بنتی, قومیں تہذیب اور کلچر سے بھی بنتی, قوموں میں مذہب بھی ایک کردار ادا کرتا ہے. لیکن کیا قرآن نے ہم کو یہ کہا کہ مسلمان ایک قوم ہے؟ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا. پیغمبر جب اپنی قوموں کو مخاطب کرتے ہیں تو یا قوم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں, اور وہ قریش ہوتے ہیں, کئی بنی اسرائیل ہوتے ہیں جگہ جگہ. بلکہ جب یہ کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں جو قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو قومیں تو دنیا کے عام طریقے کے مطابق جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے قومیں ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں. اسلام آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کہ انم المومنون قوم الواحد, مراکش انڈونیشیا عرب کے سب مسلمان ایک قوم ہیں, یہ کہیں نہیں کہا قرآن میں. وہ کہتا ہے انم المومنون اخوہ, مسلمان بھائی. عرب کے مسلمان کے ساتھ, افغانستان کے مسلمان کے ساتھ میرا تعلق برادرانہ تعلق ہے, بھائی کا تعلق ہے, ایک قوم کا تعلق نہیں ہے. ان کی قوم الگ ہے, میری قوم الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ اسلام سے قومیت وجود میں آتی ہے, اس کی کوئی بنیاد قرآن و سنت میں نہیں. اسلام سے اخوت وجود میں آتی ہے, یعنی وہ ایک دور دراز افریقہ میں بسنے والے قبیلے اور قوم کو بھی میرا بھائی بنا دیتا ہے, نہ کہ ہم قوم بنا دیتا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے, یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے, اس پر میں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. اور جی اما تو ایک اچھا لفظ ہے, اما قوم کو نہیں کہتے. لیکن مسلمان ایک پورا کا پورا دنیا میں پھیلا ہوا گروہ ہے, بہت اچھی بات ہے امت کا لفظ استعمال کریں. لیکن یہ کہ مسلمان قوم کیا چیز ہے, یعنی مسلمان, یعنی مدینے میں کہا جا رہا ہے کہ گرد و پیش کے لوگ آئیں, یہاں سے علم حاصل کریں اور علم حاصل کریں اپنی قوم کے پاس جائیں, تو وہ ان کی قوم کون سی؟ قرآن نے یہاں بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ قومیت میں مداخلت نہیں کر رہا. یہ جو میں نے بات عرض کی ہے, یہ سیاست اس وقت میرا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ اس غلط بات سے, کیونکہ یہ اس بر صغیر کے دو بہت بڑے آدمیوں نے یہ بات کہی اور اس پر لکھا اور ان کی کتابوں کی احساس یہ ہے, اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے اپنی سوانح لکھی ہے اپنا گریباں چاک, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے نام, کہ میں نے بچپن میں آپ کو ایک خط لکھا تھا, انگلستان گئے ہوئے تھے, کہ میرے لیے ایک اچھا سا باجا لے کے آئیے گا. 12-13 سال کے ہوں گے, تو آپ نے جواب میں مجھے باجا دینے کی بجائے نظم بھیج دی تھی, اور وہ یہ تھی کہ خود ہی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. تو اس وقت تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کی میں نے کچھ کوشش کی تھی, لیکن اب میں آپ کو ایک دوسرا خط لکھ رہا ہوں. تو کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے, آپ سب لوگوں کو پڑھنی چاہیے, خاتمہ ہوتا ہے علامہ اقبال کے نام آخری خط, انہوں نے خط لکھا ہے. اس خط میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ فرمائیے کہ آپ تو یہ کہہ گئے, اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے پاکستان. تو ذرا قومیت کے مسئلے کو واضح فرمائیے کہ افغانستان سے کیا تعلق ہے, عرب سے کیا تعلق ہے, کیا رشتے ہیں ہمارے, اور یہ جو 15 کروڑ وہاں رہ گئے ہیں وہ کیا قومیت کی نفی کر رہے ہیں ہندوستان میں؟ یہ سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں, تو میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام قومیت کو ایک نہیں کرتا. قومیں الگ الگ رہیں گی, اپنا وجود بھی قائم رکھیں گی, وہ ان قوموں کے درمیان اخوت کا رشتہ پیدا کرے, بھائی. اور بھائی محض ایک لفظ نہیں ہے, اس سے کچھ حقوق قائم ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ بحث ہے.
جی
یہ تو لازم نہیں آتا, اس سے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے لازم نہیں آتا. ذرا تھوڑا سا توقف کر لیجیے, آگے یہ بات آ رہی ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دعوت کا مقصد, یعنی یہ جو عالم لوگوں کو دعوت دے گا, اس کا مقصد ہر حال میں یہی ہونا چاہیے کہ لوگ اللہ پروردگار عالم کے معاملے میں متربع رہیں. آیت میں یہ مقصد لعلہم یحذرون, تاکہ وہ بچے کے الفاظ میں جان ہوا ہے, جس پر الیاس صاحب نے سوال کیا تھا نا, تاکہ وہ بچیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی لوگ محتاط رہیں کہ ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین کے جو مطالبات بھی ان سے متعلق ہوتے ہیں, ان کے بارے میں غفلت, تساہل یا تمرد اور سرکشی کا رویہ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے. تاکہ وہ بچیں کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ بیدار رکھا جائے کہ کہیں تم دین کے معاملے میں غفلت میں مبتلا نہ ہو جانا, سستی نہ کر جانا, کہیں سرکش نہ ہو جانا, یہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث بن جائے گا. دنیا کی قیادت صالحین کو منتقل ہو جائے, دین کا غلبہ قائم ہو جائے, اور اللہ کی بات ہر بات سے اونچی قرار پائے, یہ بے شک ہر دائی کی تمنا ہو سکتی ہے, میری بھی آرزو ہو سکتی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. لیکن دعوت کا اصلی مقصد اس آیت کی روح سے یہی ہے کہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچیں اور قیامت میں انہیں کسی رسوائی سے دوچار نہ ہونا پڑے. یعنی ٹارگٹ کیا ہے, ہدف کیا ہے جس پر ایک عالم کو نگاہ رکھنی چاہیے, وہ یہ کہ مجھے اللہ کی بات اس طرح پہنچا دینی ہے کہ میرے مخاطبین اللہ کی گرفت سے بچے، بنیادی بات اس پر کھڑے رہنا چاہیے، باقی ضمنی چیزیں ہاں مل گئی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو نہ. اس سے واضح ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیت وقف ہو گئی. جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے،